وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو جب اللہ نے لیا تھا پختہ وعدہ پیغمبروں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جبکہ میں دے چکا ہوں تم کو کتاب اور پیغمبری، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس پیغمبر، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والے تمہارے ساتھ والوں کی، لتؤمنن بہ، ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، ولتنصرن، اور ان کی مدد بھی کرنا، نون ثقیلہ ہے تاکید کے لیے. قال، اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذلکم اسری، اور لے لیے تم نے اپنے اس عہد پر ذمہ داری، اسری ذمہ داری. قالو، پیغمبروں نے کہا، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر آیا ہم ایمان لائیں گے، مدد کریں گے. قال فشہدو، اللہ نے فرمایا، گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك، جس کسی نے منہ موڑا اس عہد و پیمان کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ بے دین ہوں گے. یہ پیغمبر کے لیے امکان نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ عہد و پیمان کے بعد پھر منحرف ہو جائے. یہ پیغمبر کے حوالے سے یہود نصارہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارے پیغمبر پابند ہے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے و مدد کرنے کے، تم کیسے پیچھے ہٹ رہے ہو؟ خطاب للنبی و تعلیم للامہ. تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر البحر المحیط میں، تفسیر روح المعانی میں، تفسیر کبیر میں، روح البیان میں، السراج المنیر میں، معالم التنزیل میں، انوار التنزیل میں، تمام معتبر تفاسیر میں یہاں دو روایتیں لکھی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء علیہ السلام کے ارواح سے علیحدہ عہد لیا ہے کہ جب بھی ایک پیغمبر کے زمانے میں دوسرا پیغمبر آئے تو سابقہ پیغمبر اس پیغمبر کی تصدیق بھی کرے اور مقدور بھر مدد بھی کرے. سوال، یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت ابن عباس سے ہے، مسند احمد کے حوالے سے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب سے خدا نے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم نے نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ایمان بھی لانا، مدد بھی کرنا. سب نے اقرار کیا، عہد کیا. اقرار کرنے اور عہد کرنے کی وجہ سے ان کو دین محمدی کی تصدیق اور نصرت کا مقام اور اجر مل گیا. انبیاء علیہ السلام میں ایک پیغمبر ایسے ہیں، عیسیٰ مسیح، جن کی دعا قبول ہو گئی اور وہ آخر زمانے میں خود آئیں گے، ایمان بھی بحال رکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس امت کے امام مہدی کے ساتھ مل کر دجاجلہ اور کذابین کا مقابلہ بھی کریں گے. یہ مسئلہ ہمارے ہاں متواترات میں سے ہے، امام مہدی کی آمد، عیسیٰ کا نزول، قرب قیامت میں ہونا، یہ ہمارے ہاں متواترات میں سے ہیں. اس کی تصدیق و ایمان ضروری ہے. یہاں ایک اشکال ہے، طالب علم اس اشکال پر متوجہ رہے. حافظ ابن تیمیہ نے دقائق التفسیر میں، ان کے شاگرد ابن قیم نے بدائع التفسیر میں، قاضی شوکانی نے فتح القدیر میں، اور بہت سارے مشائخ قرآن نے ان کے بعد ان کے اتباع میں یہ کہا ہے کہ خضر زندہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی تمہارے زمانے میں نبی آیا یا نبی آخر زمان آیا ایمان لانا اور مدد کرنا. تو جواب سن لو, خضر نبی تکوینی ہے, تشریح نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے لیکن وہ آئے تھے یا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے؟ اتنی عقل بھی نہیں ہے, ابھی تک مسلمان رہے کہ یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ کے گھر آئے تھے یا موسیٰ ان کی تلاش میں جنگلوں میں گئے تھے. تو بات یہ ہوئی کہ یہ صغرائی غلط ہے, بالکل کبرا کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہ عہد و پیمان تشریح پیغمبروں سے ہے, اور خضر اگر ہے تو تکوینی نبی ہے. تکوینی نبی نہیں آیا کرتے, تشریح نبی ان کے پاس جاتے. تو جواب آپ اس طرح نہ گئے کہ ہمارے پیغمبر کو جانا تھا انہوں نے, نہیں اس طرح نہیں. اس طرح کہو کہ حضرت خضر کی ذمہ داری اس سے مستثنا ہے. ہر واقعہ موسیٰ سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی جانا پڑا ہے, خضر تو نہیں آئے. تو یہ کہنا کہ وہ آئے نہیں, ایمان نہیں لائے, یہ غلط ہے. دوسرا جواب, خود ابن تیمیہ نے 21 سال بعد اس نظریے سے رجوع کیا اور خضر کی حیات کے قائل ہوئے. فتاوی 24 جلد صفحہ 222 ابن تیمیہ لکھتے ہیں, والحق ان الخضر حی ما ماتا. پھر فرماتے ہیں, وَأَمَّا مَنْ قَالَ لَمْ يَلْتَقِ بِالنَّبِي فَجَهْلٌ مَحْزٌ لِأَنَّ الشَّافِي رَوَا فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَتَكَلَّمَ فَلَمَّا رَاهَا فَقَالَ هَلْ عَلِمْتُمُوهُ إِنَّهُ الْخَضِرُ وَلَمَّا جَلَسَ وَرَاهَا اختزر مکانہ. جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا یہ خضر تھا, دیکھا گیا تو جس جگہ وہ بیٹھ گئے تھے وہ جگہ ہری ہو گئی. خضر کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ وہ بیٹھیں گے وہ جگہ ہری بھری ہو گئی. یہ جواب ابن تیمیہ نے پہلے نظریے سے رجوع کے 21 سال بعد فتاوی کے 24 جلد صفحہ 222 پر دیا ہے. انشاءاللہ موسیٰ اور خضر کے قصے میں میں فتاوی لے کر کے آؤں گا اور سناؤں گا انشاءاللہ. آخری جواب, اگر انبیاء علیہ السلام ایک دوسرے کی تصدیق کرے یا مدد کرے تو اس کے لیے آمد ضروری نہیں ہے. انہوں نے جو امتوں کو وصیتیں کی, تاکید کی, یہی ایمان اور نصرت کے لیے کافی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے علاقے کے علماء کا احترام کرنا, ان کے ساتھ جڑ کے رہنا, کبھی بھی نئی بات پیدا نہ کرنا, جو حق مسئلہ ہے اس کو دلائل کے ساتھ بیان کرنا, سینہ بڑا رکھنا, دوسرے کے اختلاف رائے کا تحمل پیدا کرنا, اور تم سے جتنا ہو سکے اپنی عزت مت مانگو, دوسروں کی عزت کیا کرو. انشاءاللہ فرش اور عرش سے آپ کی موافقت و نصرت کی بارش ہو. اگر آپ نے میری بات سمجھ لی, آپ دیکھتے ہیں کہ میں کراچی میں کس دور میں رہا ہوں, جبکہ میرے علاوہ سارے علماء مجھ سے بڑے تھے. میں سب سے چھوٹا ہوں. مولانا سلیم اللہ خان مجھ سے بڑے ہیں, مشائخ کے درجے میں ہیں. مولانا تقی, مولانا رفیع ہم سے بہت بڑے ہیں, اساتذہ کے مقام کے لوگ ہیں, اور بنوری ٹاؤن والے تو سارے مشائخ ہیں, وہاں تو غیر مشیخ ہوتا ہی نہیں. جی ہاں, سارے حضرت مولانا نور الہدیٰ ہم سے بڑے ہیں, وقت کے شیخ القرآن ہیں. مولانا سندیار صاحب پیر طریقت و شیخ طریقت, مولانا سندیار سنیوں کے یار, وہ ہم سب کے بڑے ہیں. مجھ سے چھوٹا مولوی تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے, لیکن الحمدللہ وقت ایسا گزارا ہے کہ سب نے دل سے, دل کی گہرائیوں سے دعائیں دی, والحمدللہ علیہ. بہت زمانوں کی بات ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہم تو یہاں نکاح بھی پڑھتے ہیں, نکاح رجسٹرار ہے. اس زمانے میں بڑے خاص طریقے سے بنٹن کے اور جاتے تھے کلبوں میں اور حالوں میں نکاح پڑھنے کے لیے. خیر, مسلک اول سے اخیر تک ایک جیسے رہا ہے, کبھی کمی نہیں ہوئی. بنوری ٹاؤن گیا دفتر, استاد مولانا نظم اللہ شاہ, مولانا بدیع الزمان, مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ, سب موجود. بڑے شیخ مولانا مفتی ولی حسن اٹھے, گلے ملے سارے, بھائی چائے لاؤ, دودھ پتی بناؤ, یہ کرو وہ کرو. میں نا جب سب بیٹھ گئے, مفتی احمد الرحمان سے ہمیں بہت بے تکلفی تھی, میں نے ان کی طرف دیکھا, خیر خود ایسے چل رہا ہے شاید ٹول پاس کے نہیں ہوتا, لے تماشا میں جڑا کر لیا. بھائی بڑے مفتی صاحب ہم سب کے بڑے, انہوں نے کھڑے ہو کے آپ کا استقبال کیا, ہم نہیں کھڑے ہوں. حضرت نے, بڑے حضرت نے سن لی بات, فرمایا ابھی تم صبر کرو, چائے آ جائے نا, چائے وائے پی لو, پھر آپ کو بتاتے ہیں. ویسے نہیں کھڑے ہوتے, اکرام کرتے ہیں. کوئی کارنامہ آدمی کرتا ہے تب اکرام کرنا ہوتا ہے. میں اور ڈر گئے کہ خدا ہے کوئی بات پہنچی ہے, کیا مصیبت ہو گئی. کسی ایسے شہر میں کام کرنا جہاں پر سارے سمرقند, تاشکند اور بخارا کے محدثین فقہاء کبار ہو, کاری باشر. چائے وائے آ گئی, اب میں بڑا خوفزدہ اور پریشان ہوں. خام خام میری آمد پر اساتذہ نے تکلیف کی, جی کیا مصیبت ہو گئی, مجھے پتہ ہوتا تو اندر ہی نہ آتا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے, آپ نے یہی پڑھا ہے اور ہم سے پڑھا ہے, اور آپ کے پڑھنے پر بڑا فخر ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں. میں نے کہا ہزاروں لوگوں نے آپ سے پڑھا ہے, کہ نہیں نہیں بہت لوگوں نے پڑھا ہے, لیکن ایک ایسا پڑھنے والا جو اس پڑھائی کو صحیح استعمال کر لے وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. اچھا بات سنو, اس دن گلشن ایرو کلب میں نکاح تھا, ہم سب وہاں مدعو تھے. وہ دولہے والا جو ہے وہ ہمارا دوست تھے اور ہم سب کو لے کے گئے تھے, ہم پیچھے بیٹھے تھے اور میوزک چل رہی تھی اور ڈانس ہو رہی تھی. ہمیں ایک طرح بٹھایا ہے, مولیو ایک طرف بیٹھ جاؤ, جب کھانا آئے گا کھا لو, شادی ہے نا. ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے نا تصویریں بن رہی ہیں اور موہیاں بن رہی ہیں, جو کچھ ہوتا ہے شادیوں میں بدماشوں کے ہاں وہ سب ہو رہا ہے. کہ اچانک جو ہے نا لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہو گیا کہ ہمارے جو ہے نا مولانا صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے, اور وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائیں گے, خدا کے لیے یہ کیمرے بند کر دو اور یہ ڈانس فانس روک لو. تو کہا ہم بڑے حیران ہوں کہ کون آ رہا ہے, کہ دیکھا تو آپ چلے آ رہے ہیں, مزمل بھائی ساتھ ہیں, اور جو ہے نا اندر آپ داخل ہو گئے. کہ ہم نے داخل ہوتے ہی کہا کہ کوئی شرارت خباثت تو نہیں مچائی. کہ نہیں جی اللہ نہ کرے, آپ کے آدمیوں کیسا ہو سکتا ہے. آپ سیدھا اسٹیج پہ چڑھ گئے اور اس کے بعد آپ نے نکاح پڑھا اور لوگوں کو نصیحت کی کہ خود نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو دینی تقریب کہتے ہو, اور دینی تقریب تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اللہ کا خوف اور نبی کا اتباع ہو. اگر ایک آدمی روزہ رکھ لے اور شام کو پیشاب پاخانے سے یا حرام چیز سے اس کا افطار کر لے تو وہ روزہ بھی ملعون ہو گیا. اگر لم تو اس طرح تقریب نہ کرتا تھا شادیوں میں تو کام بڑے خوش ہوئے. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ اثر دیا ہے کہ اس کی آمد پر ساری خرافات رک گئی ہے. تو حضرت نے اس کی تعبیر اس طرح کی کہ اصل میں جب ایک چیز استعمال ہو جائے تو اللہ اس کا احترام کرتا ہے. ایک چیز جب استعمال ہو جائے, میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ 2000 کے قریب یہاں آئے, ہم سب ہیں, آپ دیکھتے ہیں گیٹ کے باہر لوگ گزرتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا غریبوں کو, کیوں؟ ان کو اس دین اور علم کا نور پہنچا ہی نہیں. ان کی عورتیں بھی اس طرح چلتی ہیں بغیر دوپٹے کے, بعض اوقات بیویاں بغیر پردے کے بھی چلتی ہیں. تو جب ایک علم استعمال ہو جائے جس اپنے میدان میں, اللہ اس کا احترام پیدا کر لیتا ہے. والحمدللہ علی حال. افغیر دین اللہ یبغون, کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ قبائح بیان ہو رہے اہل کتاب کے. وَلَهُ أَسْلَمَا, اسی اللہ کے لیے تابع دار ہے, من فی السماوات والارض, جو کوئی آسمان و زمین میں ہے, طوعاً خوشی سے, وَكَرْحًا نا خوشی سے, وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ, اسی کی طرف لٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی تو تمام مخلوقات تابع دار ہیں, کفار بھی, مشرکین بھی, معاندین بھی, مخالفین بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ جو اطاعت خوشی سے ہوتی ہے یعنی اختیار سے, اس کو اطاعت دین کہتے ہیں, اور جو اطاعت خوشی سے نہیں ہوتی اس کو اطاعت اضطراری کہتے ہیں. اطاعت اضطراری کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس میں آیا, اب آپ نے کہا ہمارے استاد ہیں, ان کا بیان ہوگا, یہ دعا کریں گے, ایک آدمی اور بیٹھا ہوا ہے جو نہ میرے بیان کا قائل ہے نہ دعا کا قائل ہے, مگر گھر آپ کا ہے, لہذا اس کو بھی بیٹھنا پڑا, دعا میں شریک ہونا پڑا. تو دیکھو آپ نے جن لوگوں کو خوشی سے بٹھایا ہے وہ کرتے ہیں اطاعت اختیاری, اور وہ دوسرا کرتے ہیں اطاعت اضطراری. کہتے ہیں کہ ایک استاد کلاس میں آئے, بعض جگہ رواج ہے طالب علم سب کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک طالب علم استاد سے بہت خفا تھا, وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو استاد نے پوچھا کہ تم کھڑے ہو گئے, کیوں کھڑے ہو گئے, آپ تو ناراض ہیں بہت. اس نے کہا میں تردن للباب کھڑا ہو گیا, تردن للباب, لوگ کھڑے ہو گئے, اس لیے میں بھی کھڑا ہو گیا تھا. افغیر دین اللہ یبغون, کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ اور دین ڈھونڈتے ہیں, جیسے آج کے لوگ حکمران کہتے ہیں, اعتدال ہو, جدید روشنی ہو, اس میں تیش نہ ہو, غصہ نہ ہو, کافر کو کافر کہنا نہ ہو, یعنی گدے خچر, بھیڑیے, لنگور, ان کو بھی بکری, بھیڑ, مینڈا کہنا پڑے گا. قل آمنا باللہ وما انزل, آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر اور وہ جو اتارا گیا, علینا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط, اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق و یعقوب و اسباط پر, ان کی اولادوں پر. یہ بیان اس لیے ہوا کہ پتہ چلے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نیا طریق نہیں. آپ جب کہیں گے نا کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں, حتیٰ کہ تہجد و قیام اللیل بھی نہیں ہے, تو عقل سے کام کرو. پھر کہو گے فتاوہ شام میں ہے, اگر کوئی صلاۃ استخارہ اور صلاۃ حاجت بھی رات کو پڑھے تو وتروں سے پہلے پڑھے. یہ رہی. پھر آپ کہیں گے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ملفوظات کمالات اشرف صفحہ یکش ملفوظ نمبر 98, اگر رات کو وتر پڑھ چکے ہو اور پھر نفل پڑھنے کا شوق ہوا تو بیٹھ کر دعائیں مانگو, نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں, وتر کو آخر میں بناؤ. گویا تمام نوافل وتروں سے پہلے. پھر آپ کہو گے یہ تو بات کے حضرات ہیں, ہدایہ معتبر کتاب ہے, اس کا سب سے بڑا شارح محقق ابن الہمام ہے, اس کی کتاب فتح القدیر جیسی کتاب دنیا کی کسی فقہ کی شرح میں موجود نہیں ہے. اس میں کتاب الوتر میں ہے, اوتر اول اللیل ثم ناما ثم قام وصلى هل يعيد وتره ثانيا والحق انه لا يوتر ثانيا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا وتران في ليله واحده ولكنه لزم ترك المستحب المفاد من قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. الفاظ کو ذرا سرا کر فرماتے ہیں, جس نے رات کو وتر پڑھے تھے اور پھر نفل پڑھے, دوبارہ وتر نہ پڑھے. پیغمبر نے ایک رات میں دو وتر منع کیے ہیں, لیکن یہ جو وتروں کے بعد نفل پڑھے ہیں یہ اس نے مستحب کے خلاف کیا ہے, مستحب نہ پڑھنا تھا. وَيَلْزَمُهُ تَرْكُ الْمُسْتَحَبِ الْمُفَادِ مِنْ قَوْلِهِ اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترا. یہ پڑھ لیں آگے سنو. آگے کہو جمال الدین ضلعی نے نصب الرایہ میں اس مقام پر لکھا ہے وتروں کے بعد نفل کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے, سب ضعاف ہے, متروکات ہے, معولات ہے. پھر کہو گے کہ ہمارے استاد کوئی تن و تنہا نہیں, پوری امت ان کے ساتھ ہے. السنن الکبری للبیہقی کتاب النوافل والوتر میں ہے باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا. یہ باب ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعت کی جو روایت ہے وہ متروک ہے. آخر کار جب نبی نے وتر کو اخیر میں پڑھنے کا کہا پھر وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھا گیا. باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا. تو محدثین باب قائم کرتے ہیں کہ وتروں کے بعد نفل ختم ہو چکے ہیں, یہ ابھی تک اسی طرح لگا ہوا ہے. جو کہتے ہیں گناہ تو نہیں ہے ان سے کہو پھر مغرب سے پہلے پڑھو, عصر کے بعد بھی پڑھو, فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھو, فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھو. اور امام مالک سے مدونہ میں منقول ہے جن اوقات میں نفل جائز نہیں ہے اور کوئی پڑھ لے مرنے سے پہلے پہلے زندگی کو ملحد ہو جائے, یہ نوافل تمہیں جہنم پہنچا دے. یہ میں تمہیں کام کرنے کے طریقے بتاتا ہوں کہ لڑو نہیں سمجھو زیادہ, الجھو نہیں سلجھانے کی کا ملکہ پیدا کرو, تنگ دل نہ ہو سینہ اتنا بڑا رکھو. وَتَبِیتُ تُسْقِدُ مُسْقِدًا فِي نَيِّهَا اِسْعَادَهَا فِي الْمَحْمَدِ الْإِلْزَاؤُ. اور تم نے متنبی نہیں پڑھی شیم اللیالی انت شک کا ناقتی صدری بہا افضا امل بیداو. رات کی عادتیں میری اونٹنی کی خیریت پوچھتی ہے. اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں آپ, محنت کرتی ہے اونٹنی کو کہتے ہیں کہ تیرا سینہ بڑا ہے یا سہارا بڑا ہے. شیم اللیالی انت شک کا ناقتی صدری بہا افضا, میرا سینہ بڑا ہے امل بیداو. جب مال کھڑا ہو, دلیل قوی ہو, موقف مبرہن ہو, انداز شیرین رکھو, لذیذ رکھو, عمر بڑھ جائے گی آپ کی, میدان کھلا رہے گا آپ کو. بہت کچھ لوگ کہیں آپ اخیر میں بات کریں اور اپنی بات کو دہرائیں کہ چونکہ اس حدیث کا کوئی معارض حدیث دنیا میں موجود نہیں اور اس کے نقل کرنے پر تمام محدثین کا اتفاق, اس لیے وتروں کا آخر میں ہونا رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی یہ دین کا تقاضا ہے. اور تمام نوافل وتروں سے پہلے پڑھنا یہ احادیث اور فقہ کا تقاضا ہے. اور وتر کے بعد پھر تہجد بازی اور نفل بازی کرنا یہ حدیث سے انحراف, فقہ اور حدیث کے مغز سے جہل کی نشانی. یہ زد اور عناد تو ہے, ثواب کا کام ہرگز نہیں. قل آمنا باللہ, آپ فرمائیے ہم ایمان لائے اللہ پر, وما انزل علینا اور جو اتارا گیا ہم پر, وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق پر, یعقوب پر, ان کے بیٹوں پر, وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون من ربہم اور جو دین دیا گیا تھا حضرت موسیٰ عیسیٰ اور پیغمبروں کو رب کے ہاں سے, لا نفرق بین احد منہم ہم انکار نہیں کرتے ان میں سے ایک کا بھی, ونحن لہ مسلمون اور ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں. یہ پکا دین ہے. آپ کو کہیں گے واہ آپ کے استاد نے کار کمال کر لیا, فطروں کے بعد نفل کا انکار کر لیا. کہ یہ پہلے سے منکر رہے ہیں, یہ پہلے سے منکر ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا ہمارے استاد نے نہیں بنائی, بخاری نے نقل کی, مسلم نے. چاروں مذاہب فطروں کے بعد نوافل کے منکر ہے, چاروں مذہب. یاد رکھ مالک صراحتن حرام لکھ چکے ہیں لمات شرح مشکات میں, شیخ عبدالحق کی عبارت میں نے اکثر الاتر میں نقل کی ہے. محدث بنوری امام الاثر انور شاہ علی القاری جمال ذیلئی فخر ذیلئی صاحب تبیین صاحب کفایہ عنایہ بنایہ فتح القدیر سنن کبران البحقی، یہ تمام کے تمام اکابر متفق ہے کہ وتر آخری نماز ہے، اس کے بعد کوئی نفل نہ پڑے جائے، نہ تہجد نہ قیام اللیل، نہ صلاۃ استخارہ نہ صلاۃ حاجت، یہاں تک کہ وتر پڑھنے والا وضو کرے یا مسجد میں آئے تحیت الوضو اور تحیت المسجد بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وتروں کی آخریت کے خلاف ہو جائے. ٹھوس مسئلہ ہے، پختہ مضبوط مسئلہ ہے، ننے منوں کا کھیل نہیں ہے، اجل فقہا و محدثین کے مزاج کا مسئلہ ہے. وہ آپ کو کہے گا مالا بدھ میں ہے، جنتری میں ہے، رشتے جوہر میں ہے، اور شریعت میں. وہ کہا رہنے دو رہنے دو، جنتری منتریوں کو رہنے دو، یہ بزری گلزار بیگم کی کتاب ہے، یہ مرد والی کتاب ہے نہیں. ہم بخاری پیش کر رہے ہیں، فتح الغدیر، یہ ہمیں اتنے دھو سے ڈر پڑ رہا، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یہ نقل کی کتابیں ہیں، نقد کی کتابیں نہیں. اس میں نقل ہے، نقد نہیں. یہ کتابیں ہیں جن میں عشاء کی 17 رکعت لکھی ہوئی، اسلام پر تہمت، نماز کا مذاق اڑایا گیا. 17 رکعتیں کیا ہوتی ہے؟ عشاء کی تو 9 رکعت ہیں، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، نفل کوئی گنتا ہے کیا؟ پھر عصر کو 8 کا ہے نا، کیوں 4 کہتے ہیں؟ نفل کبھی بھی نہیں گنے جاتے. یہ اس لیے 17 کہا گیا تاکہ لوگ عشاء کی نماز نہ پڑھیں. وہ کہے گا 17 آج پڑھنی ہے تو 2 دن بعد رمضان ہو جائے گا، 20 رکعت تراوی پڑھ لیں، کوئی ضرورت نہیں. آپ کو علم کا کام کرنا پڑے گا تب دین کو فائدہ پہنچے گا. کہ آپ کہے عشاء کی نماز 9 رکعت ہے، 4 فرض 2 سنت 3 وتر، وَأَمَّا النَّفَلْ فَكُلٌّ أَمِيرُ نَفْسِهِ فَمَنْ شَاءَ صَلَّى وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ. نفلوں میں اختیار ہے، وہ نماز کا حصہ نہیں. جو دینی ماحول سے نابلد ہے، اسلامی طور طریقوں سے ناواقف ہے، وہ معذور ہے. وہ اگر حیران ہو جائے لے 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 لے، فطروں کے بعد 2 رکعت کیا کہ آج 17 رکعت بھی ختم کر. میں نے طالب علمی کے زمانے میں جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ وتروں کے بعد نفل نہیں ہے، تو نیو کراچی میں میرے امام تھا، جہاں ہمارا بہت بڑا ادارہ بنا ہے احسن الدراسات، تو ایک عبداللہ نام کا آدمی تھا وہاں، محلے والے اس کو دلہ دلہ کہتے تھے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں حافظ جی، وہاں ہر امام کو حافظ صاحب کہتے ہیں، حافظ جی فجر سے پہلے 2 رکعت ہے، میں نے کہا، اور زور سے پہلے 4، میں نے کہا وہ بھی ہے، زور کے بعد 2، میں نے کہا وہ بھی ضروری ہے، مغرب کے بعد 2، میں نے کہا پڑھنا پڑے گی، عشاء کے بعد 2. شکر ہے بہت ساری تمام بات. اس کا یہ خیال تھا کہ ایسے ایسے سب ختم کرے، اس سے ڈرنا نہیں. یہ مسئلے کے اثرات کی برکات، مسئلے کا اثر ہے. جب آدمی کو پتہ نہ ہو، آدمی اس طرح کہتا ہے. ہمارے بہت بڑے شیخ اور استاذ جو اس وقت روئے زمین پر، دارالعلوم دیوبند کے اولین مشائخ میں سے، جمعے کی نماز یہاں پڑھی فجر کی، فرمائے یہ فجر میں کون سی سورت پڑھنے لگے؟ میں نے کہا الف لام میم سجدہ سورۃ دار. کیوں؟ میں نے کہا سنت ہے، آئندہ نہیں پڑھا کرو، لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اچھا، بخاری شریف کتاب الجمعہ میں اور سجود تلاوت میں دونوں جگہ ہے کہ حضرت ہر جمعے کو فجر میں الف لام میم سجدہ دہر پڑھتے تھے. حضرت تو خیر بہت بڑے پیغمبر تھے، بہت کچھ کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا بہت اچھا، آئی وہاں بیٹھ گئے، چائے منگوائی، چائے پینے لگے. میں نے اندر سے مکتوبات شیخ الاسلام نکالی، جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ و دہر نہ پڑھے وہ میرا شاگرد نہیں، اور میری اس سے گزارش ہے کہ وہ امامت چھوڑے، امامت کا اہل نہیں. میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اس کا نام ہے مولانا حسین احمد مدنی، آپ جانتے ہیں ان کو؟ دیکھا تھا کہا حدیث ان سے پڑھی میں نے کہا بالکل نہیں پڑھی. جب یہ درس ہو رہا تھا آپ دہلی گئے تھے سیر سپاٹے کے, میں نے کہا شیخ الاسلام کہتے وہ میرا شاگرد نہیں, میں اس کو اپنے حل کے احباب میں مانتا ہی نہیں, جو امام ہے اور جمعے کی فجر میں سجدہ و ظہر نہیں پڑھتے. کہنے لگے حالات کو بھی دیکھنا چاہیے. میں نے کہا بالکل. حضرت شیخ الاسلام کا ایک اور مکتوب نکالا, مولانا نجم الدین اصلاحی فرماتے ہیں سفر کا وقت تھا, سہارنپور کا اسٹیشن تھا, فجر کے وقت دنیا جمع تھی, حضرت شیخ الاسلام اور ان کے رفقاء روانہ ہو رہے تھے. وقت ہو گیا فجر کا, شیخ الاسلام نے مولانا نجم الدین اصلاحی کو کہا کہ قاری صاحب نماز پڑھا. قاری صاحب نے فجر کی نماز میں اسٹیشن میں جبکہ گاڑی جانے والی ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھی. جب سلام پھیرا دیکھا تو شیخ الاسلام کا چہرہ غضب سے سرخ ہو گیا اور قہر سے بھرے ہوئے تھے. سمجھ گئے قریب آ کے حضرت خیریت کا کیا خیریت ہے, ہماری ہفتہ بھر کی فجر برباد کر دی, گاڑی کے جانے میں تو اب بھی آدھا گھنٹہ باقی ہے, میں تو سمجھتا تھا مجھ سے پڑھ کے سنت کا پابند ہے, آپ تو سنت کے خلاف چلتا ہے, کیوں تم نے سجدہ و ظہر نہیں پڑھی؟ میں نے کہا مولانا حسین احمد صاحب تو اسٹیشن میں بھی سفر کی حالت میں پڑھوا تھا. الحمدللہ الفاروق میں بھی نجم الدین اصلاحی کا یہ واقعہ شائع ہوا, اور میں نے مفتی محمود الحسن گنگوئی کی کتاب حدود اختلاف آداب اختلاف کے نام سے شائع کیا ہے اور اس کے شروع میں مقدمہ لکھا ہے اور یہ واقعہ نقل کیا ہے ابا حوالہ جلد و صفحے کے ساتھ. تو جب کسی کو کچھ پتہ نہ ہو خیر ہے, وہ معذور ہے, اس کے ساتھ جنگ نہیں کرے, سمجھانے کی کوشش کرے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, ہاں ایک بات آخری ہو جائے تاکہ یہ سبق پورا ہو جائے. بعض کتب حنفیہ میں لکھا ہے کہ بے شک فجر کی نماز میں جمعے کو الف لام میم سجدہ و دہر پڑھتے رہے, کبھی کبھی چھوڑ بھی دے تاکہ مداومت نہ بنے, ترک و دوام. تو ایک جواب کو صاحب نہر نے دیا ہے کہ فقہا نے تو کہا تھا کہ دوام ترک کر لے, انہوں نے تو دوام الگ ترک کر لیا, پڑھتے ہی نہیں. جب ہمیشہ نہیں پڑھتے تو پھر یاد نہیں رہتی, مشکل صورت ہے بہت زیادہ. یہ ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب سن لو, عبدالحی لکھنوی سے آیا فی حل ما فی الوقایا, اس میں لکھتے ہیں والدوام علیہ سنت, اس کے پڑھنے پر دوام بھی سنت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داوم علیہ, حضرت ہمیشہ پڑھتے. موجم الصغیر پہلی جلد صفحہ 88, 80 اور 81 عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ, دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھتے تھے. آگے سن لو, وکان یدیم ذالکا, ہمیشہ پڑھتے تھے ہمیشہ. وکان یدیم ذالکا ادام یدیم, ہمیشہ کا یہ عمل تھا. اب جن جن فقہا نے کہا ہے کبھی چھوڑ دے, پتہ چل گیا کہ اس حدیث سے بے خبر ہے, تو یوں کہو کہ فجر کی جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنا بھی ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے, یہ سنت ہے, دونوں سنت. اگر کوئی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں تو وہ ایک سنت پر عمل پیرا ہے, دوسری سنت کے حضرت نے ہمیشہ پڑھی اس سے منحرف ہو چکا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو کوئی ڈھونڈے اسلام کے علاوہ اور دین, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پہلے فرمایا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ, یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ اور دین ڈھونڈتے ہیں. پھر فرمایا دین اسلام ہے, جو اس سے ہٹے کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا. کیف یہد اللہ قوما, کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہے، وجاءهم البینات، آئی ان کو روشن دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا ملے گی، بے شک ان پر لعنت ہوگی اللہ کی، فرشتوں کی، لوگوں کی، سب کی، خالدین فیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ہلکا نہیں ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. یہ کچھ لوگ تھے قبائل کے جو ایسے ہو چکے تھے، بڑی روایتیں. الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اپنی اصلاح کی، فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں، لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، یہ لوگ بھٹک چکے ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے درحالے کے کافر تھے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، بس ہرگز قبول نہیں ہوگی ان میں سے کسی ایک سے کہ وہ بھر دے زمین کو سونے سے. جو لوگ کفر کر چکے ہیں اور کافر مر چکے ہیں، اگر وہ کفر کے تاوان کے طور پر اس زمین کو سونے سے بھر دے، ولو افتدا بہ، اور اس کو فدیے میں دینے چاہے، تو پہلے فرمایا فلن یقبلا، ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایمان کی قیمت کتنی ہے آپ کو اور ہمیں؟ جو اللہ نے ایمان دیا ہے یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے. اگر یہ موجودہ زمین کو سونے سے بھر دے اور پھر کہے کہ یہ لے، لیکن ایمان نہ لانے کا گناہ خدایا معاف کر دے، فلن یقبلا، بالکل قبول نہیں کیا جائے، ایمان چاہیے. اولئک لہم عذاب الیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، وما لہم من ناصرین، نہیں ہوں گے ان کے لیے مددگار.